سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا اے ہمارے رب نہ پھیر دے ہمارے دلوں کو بعد اذ ہدیتنا اس کے بعد کہ وہ دل ہدایت پا جائے وہب لنا من لدنک رحمہ اور ہمیں عطا کر دیجئے اپنی طرف سے رحمت انک انت الوہاب اور بے شک آپ جو ہے عطا کرنے والے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں دل کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت پا جانے کے بعد نہ پھیر دیجیے. تو دل کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا. سو محسوس ہوتا ہے کہ مومن کے دل میں اللہ کی ایک خاص دلچسپی ہے. اس لیے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے. ایک جگہ فرمایا ثم قست قلوبہم پھر ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے. ایک جگہ فرمایا فی قلوبہم زیغٌ ان کے دل میں جلن آ گیا. ایک جگہ فرمایا بل ران علی قلوبہم بلکہ ان کے دل پر زنگ چڑھ گیا. تو بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اس دل کا تذکرہ فرمایا. جس طرح قرآن پاک میں دل کا تذکرہ فرمایا حدیث پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا اس دل کے ساتھ جو دلچسپی ہے دل کے ساتھ ایک تعلق ہے. مومن کے دل میں اللہ کا جو فوکس ہے اللہ نے بار بار اس کا تذکرہ فرمایا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں نہ میں زمین میں سماتا ہوں ہاں مومن بندے کے دل میں میں سما جاتا ہوں. یہ جو دل ہے انسان کا ہی اللہ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں مومن بندے کے دل میں آ جاؤں. تو قرآن پاک میں یہ جو آیت ہے یہ بھی دل سے متعلق ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر دیجئے. تو یہ مبارک آیت ایک نشاندہی کروا رہی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر دیجئے بعد اذ ہدیتنا اس کے بعد کہ اس دل کو ہدایت آ چکی تھی. تو قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے یہ نشاندہی کر رہی ہے کہ کئی مرتبہ انسان ہدایت پا جاتا ہے اللہ سے ایک تعلق جوڑ لیتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے مگر اس کے بعد دل پھر پھر جاتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان ایک مرتبہ نیک ہو گیا تو اب پھر وہ نیکی اسی طرح رہے گی بلکہ نیک ہونے کے بعد بھی اس نیکی پہ جمع رہنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے ورنہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے دل کو پھیر دیتے ہیں. پہلے اللہ سے قریب تھا اللہ تعالیٰ پھر اس سے دور کر دیتے ہیں پھر پیچھے بھیجتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں نا بندے کو ہدایت کے بعد دل کو پھیر دیتے ہیں یہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے. یا تو اللہ تعالیٰ اچانک اسے دور کر دے فوراً ہی اسے اسلام سے کفر میں لے جائے، فوراً ہی اسے ہدایت سے بالکل ختم کر۔ پانچ وقت کی نماز پڑھتا تھا اور اچانک سے دوسرے دن زیرو نماز ختم۔ ایک دن پانچ وقت کی نماز پڑھ رہا تھا اور پھر زیرو نماز۔ تو ایک طریقہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اچانک انسان کو دور کر دیتے ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اچانک تو دور نہیں کرتے، اچانک تو اس کا دل نہیں پھیرتے، بلکہ تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ پیچھے کرتے ہیں۔ پہلے تھوڑا پیچھے کرتے ہیں، پھر اور تھوڑا کرتے ہیں، پھر اور تھوڑا کرتے ہیں۔ تھوڑے عرصے بعد جب انسان اپنے اوپر نظر ڈالتا ہے تو وہ بہت مختلف انسان بن چکا ہوتا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچانک پیچھے کر دیتے ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تدریجاً اس کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے پیچھے کر دیا، یہ اچانک جو پیچھے کرنا ہوتا ہے یہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، کبھی کوئی مثال مل جاتی ہے کہ کوئی بندہ بالکل ہدایت پہ تھا اور اچانک ایک سیکنڈ میں، ایک دن میں بس وہ واپس پیچھے ہو گیا، بالکل خراب حالت میں پہنچ گیا۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ یہ اچانک جو ہونا ہے یہ بالکل قرب قیامت میں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان صبح اٹھے گا تو مسلمان ہوگا، اور شام کو جب سونے کے لیے بستر پہ جائے گا تو کافر ہوگا۔ اتنی اچانک وہ دین سے پھرے گا، اتنا اچانک وہ ہدایت پا جانے کے بعد پھر جائے گا۔ تو عام طور پہ ہدایت آنے کے بعد اچانک جو ہے پھر جانا، یہ کب ہوتا ہے؟ عام مسلمان جو دین سے پیچھے ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ تدریجاً پیچھے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے ٹی وی بالکل نہیں دیکھتا تھا، گناہ کی چیزیں بالکل نہیں دیکھتا، آہستہ آہستہ اس کے دل میں آتا ہے کہ بھائی خبریں تو دیکھ لوں، حالات کیا ہے پتہ تو چل جائے کیا ہو رہا ہے۔ تو حالات دیکھنے کی غرض سے ٹی وی شروع کرتا ہے، پھر حالات دیکھنے کی غرض سے ٹی وی جب شروع کرتا ہے تو لمبا وقت ٹی وی پہ گزارتا ہے، جب لمبا وقت ٹی وی پہ گزارتا ہے تو پھر ٹاک شوز بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہے، پھر ٹاک شوز سے بڑھ کے ڈرامے بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہے، پھر ڈراموں کے بعد جو ہے وہ قدم بڑھتا ہے، اور قدم بڑھنے کے بعد گانے بھی شروع ہو جاتے ہیں، فلمیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد فحاشی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اچانک نہیں انسان پھرتا، آہستہ آہستہ پھرتا، اور آہستہ آہستہ پھر کے اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور وہ کہاں پہنچ گیا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی کسی بندے کے ساتھ ناراضگی کی علامت یہی ہے کہ اس کو وہ غافل کرنے والے کاموں میں ڈال دیتے ہیں، اس کو بے معنی لایعنی چیزوں میں اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں۔ تو اچانک نہیں ہوتا کہ ٹی وی نہیں دیکھنے والا بندہ بالکل پرہیز کر رہا ہے، بچ رہا ہے، اور دوسرے دن بالکل فوش ترین چیز دیکھے گا۔ نہیں نہیں نہیں، آہستہ آہستہ پہلے خبروں سے شروع ہوگا، پھر حالات حاضر، پھر شوز، اور پھر ڈرامے، اور پھر گانے، اور پھر فحاشی۔ تو انسان دین سے پھرتا ہے عام طور پہ آہستہ آہستہ، پہلے اللہ تعالیٰ گناہ میں نہیں ڈالتے بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو لایعنی میں ڈالتے ہیں، غفلت میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں جی خبریں تو دیکھ رہا ہوں، مگر خبریں ماشاء اللہ گھنٹوں پہ محیط ہو جاتی ہیں۔ کئی مرتبہ انسان ہوتا ہے پہلے تو نامحرم سے گفتگو بالکل کرنے سے پرہیز سمجھتا ہے، حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ مومن عورت کو چاہیے کہ وہ جب مردوں سے، نامحرم مردوں سے بات کرے تو سخت رویہ رکھے۔ تو ایک عورت تھی بالکل سخت رویہ رکھتی تھی، بالکل گفتگو نامحرم سے جو ضرورت کی ہے وہ کری، اس کے علاوہ نہیں کی، اور آہستہ آہستہ گفتگو کرنا شروع کی۔ جہاں آفس میں پڑھتی تھی، جہاں آفس میں تھے، یونیورسٹی میں تھے، قریبی رشتہ داروں کے جو نامحرم مرد سے، اس سے گفتگو کرنا شروع کی کہ یہ تو رشتہ دار ہے، اور یہ تو پولیس ہے، جاننے والے ہیں. اس سے گفتگو شروع ہوئی, پھر گفتگو نرم گفتگو بن گئی, پھر جوکس شروع ہو گئے, پھر محبت بھری گفتگو, اور پھر یہ گفتگو جو ہے یہ آہستہ آہستہ انسان کو وہاں لے جاتی ہے جہاں انسان جب پہنچ جاتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ میں اس کام میں پہنچ گیا. تو اللہ تعالیٰ فوراً انسان کو نہیں پوچھے, بلکہ آہستہ آہستہ تدریجاً اس کو دل کو پھیر دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو کوئی اللہ پہ احسان کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ سے بڑا بادشاہ ہے, ہماری عبادتیں اس کی شان کو بڑھا نہیں دیتی, بلکہ جہاں وہ محسوس کرتا ہے کہ اس عبادت کی, اس کیفیت کی, اس قرب کی میرے بندے کو اگر قدر نہیں تو اللہ تعالیٰ خود اسے پیچھے کرتے ہیں, خود کہتے چلے جائے اسے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت بناتے ہیں جو میک شور کرتی ہے کہ سونے والا نہ اٹھ سکے, کہ یہ وقت جو ہے یہ صرف میرے مقربین کا وقت ہے. تو یہ جماعت جو ہے یہ سلا دیتی. ہم کہتے ہیں کہ ہاں یار میں نہیں اٹھ سکا سو گیا, ایسی بات نہیں ہے کہ میں نہیں اٹھ سکا سو گیا, اٹھنانے والے نے اٹھنے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ خود پیچھے کرتے ہیں جب انسان نہ قدر کرتا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ پیچھے کر دیتے ہیں. پہلے تو انسان تہجد بھی پڑھ رہا تھا, اذکار بھی کر رہا تھا, تسبیحات بھی کر رہا تھا, قرآن کی تلاوت بھی چل رہی تھی, معمولات مراقبہ ہو رہا تھا, تو دل پھرا تو آہستہ آہستہ. ایسا نہیں ہے ساری چیزیں ایک ساتھ چھوٹی نہیں, پہلے تہجد چھوٹتی ہے پھر معمولات جو ہیں وہ پہلے چھوٹتے نہیں ہیں, بلکہ تہجد بھی پہلے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے, تھوڑے دن ہو رہی ہے تھوڑے دن نہیں ہو رہی, پھر آہستہ آہستہ تہجد پوری طرح سے ختم ہوتی ہے, پھر معمولات کبھی ہو رہے کبھی نہیں ہو رہے, آہستہ آہستہ بالکل زیرو ہو جاتے ہیں, پھر فجر آہستہ آہستہ کبھی ہو رہی کبھی نہیں ہو رہی, پھر آہستہ فجر بھی ختم ہو جاتا ہے. اب ظاہر لوگوں کو ہم نیک نظر آ رہے ہیں اور حال ہمارا یہ ہے کہ نمازیں قضا ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس حال میں بندے کو کھڑا کر دیتے ہیں. تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ دل کو پھیرتے ہیں تو تدریجاً عام طور پر پھیرتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے کسی زبان سے جھوٹ بالکل نہیں بولا, سچ کا معاملہ کرنا ہے. اسی بات میں آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا اللہ اور اس کے رسول کا قریب آ نہیں سکتا, اللہ اور اس کے رسول کی محبت پا نہیں سکتا. تو نیت کر لی کہ نہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے, مگر دل پھرنے لگا تو پھر انسان کہتا ہے نہیں جی یہاں تو ضرورت ہے, ضرورت کے تحت پھر بولنا شروع کر دیتا ہے. یہ ضرورت کے تحت جھوٹ بول, پھر ضرورت کے تحت جھوٹ بولنے کے بعد جو ہے یہ ضرورت کے تحت سے بڑھ کے اور ہر کام میں جھوٹ بولنا شروع کر دیا, زیادہ کاموں میں جھوٹ بولنا شروع, اور پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جہاں سچ سے کام چل بھی سکتا ہے وہاں بھی جھوٹ لگا دیتا ہے. زندگی جھوٹ سے مبنی ہو جاتی ہے, اور یہ جھوٹ بولنے والا جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے, جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا. اور آج جھوٹ ماشاء اللہ, اور کئی مرتبہ ہم جھوٹ کو ایک نام ایسا دے دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی بہانہ کر لیا تاکہ برا فیل نہ ہو. انسان جو پھرتا ہے فور نہیں پھرتا, اسٹیپس میں پھرتا ہے, اسٹیپس میں پھرتا ہے. کئی مرتبہ انسان جو ہوتا ہے وہ پہلے دن میں خوب وقت لگا رہا ہوتا ہے, درس قرآن بھی اٹینڈ کر رہا ہے, دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے وقت بھی دے رہا ہے, پریپریشن بھی کر رہا ہے, عالمہ بن گئے عالم بن گئے تو مختلف جگہوں پہ درس بھی دے رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اچانک یہ سب چھوڑ کے زیرو کر دیا, نہ آہستہ آہستہ دین پہ ٹائم دینے کا وقت کم ہو جاتا ہے, پھر کم ہونے کے بعد اور کم ہو جاتا ہے, پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل زیرو وقت دین کو دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان کو نیچے کر دے. یہ عام ترتیب ہے. انسان ترقی کا تو وہاں کھڑا ہو جاتا ہے جہاں کھڑے ہو کے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہ کہاں پہنچ گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس مبارک قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہدایت پہ آ گیا تو وہی کھڑا رہے گا. نا بلکہ اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے. اس لیے تو دعا سکھائی, ربنا لا تزغ قلوبنا, اے اللہ ہمارے دلوں کو پھیر کر دیجیے. تو آہستہ آہستہ دل پھیرتا ہے. کئی مرتبہ انسان کا دل اچانک پھیر جاتا ہے, اچانک انسان پہ اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. چنانچہ مشہور واقعہ ہے, مسجد کے بہت سے انصاف تھے, ایسی کمیونٹی میں رہتے تھے جہاں عیسائی بھی ساتھ رہتے تھے, مسلمان بھی ساتھ رہتے تھے. بہت سے انصاف مینار پہ چڑھے اور مینار پہ چڑھ کر اذان دینے کے لیے جا رہے تھے. اور مؤذن کا کیا مقام ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. ایسا یہ اذان دینے والے کا مقام ہوتا ہے. اور یہ مؤذن صاحب چھت پہ چڑھے, مینار پہ چڑھے, مینار سے جب اپنی دوسری طرف دیکھا نیچے تو عیسائیوں کا گھر تھا, عیسائیوں کی کوئی لڑکی نیچے بیٹھی ہوئی تھی جس پہ نگاہ پڑی, اور انہوں نے اپنی نگاہ ہٹائی نہیں, اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی. ایسی کیفیت دل میں بنی کہ اذان دینے کے لیے جو چڑھ رہے تھے اوپر, نیچے اتر آیا اور اتر کے اس لڑکی کے گھر میں گیا اور اس کے والد سے کہا کہ میں نے تمہاری بیٹی سے شادی کرنی ہے. ایسی اللہ نے اس دل کے اندر ہدایت سے دل کو پھیر دیا. اور اس والد نے کہا کہ ہم تو اپنی بچی کی شادی صرف عیسائی سے کریں گے, تم تو عیسائی نہیں ہو, اگر عیسائیت قبول کر لیتے ہو تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں. تو اس نے وہیں پہ عیسائیت قبول کر لی. کہاں اذان دینے کے لیے چڑھ رہا تھا اور کہاں نیچے اتر کے عیسائیت قبول کر لیا. اور عیسائیت قبول کرنے کے بعد پھر دل میں آیا کہ میں اوپر جا کے ابھی اذان تو دے دوں, ویسے کسی کو کیا پتا کہ میں ابھی عیسائی بن گیا ہوں. تو وہی اذان دینے کے لیے سیڑھی پہ چڑھا اور انہی سیڑھیوں سے پھسل کے گرا اور اسی وقت موت آ گئی. اللہ, زندگی بھر اذان دیتا رہا اور موت آئی تو اسلام سے خارج ہو گیا. یہ اچانک اللہ ہدایت دے دیتے. اللہ, ڈرنے کا مقام ہے. ہم سمجھتے کہ میرے سے ہدایت کیسے لے لیتے, میں تو ان چیزوں سے بہت ہی باز ہوں. نا نا نا, ہر بندے کا حال جو ہے وہ اللہ کے سامنے پریشان ہے. ہر بندہ جو ہے اس پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے. کئی اللہ والے ہیں اچانک جو ہے ہدایت سے پھر گئے. اللہ اکبر. عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے مریدوں کے ساتھ بڑی جماعت تھی حضرت کے متعلقین کے, ان کے شاگردوں کی, اور بڑے بڑے حضرات ان کے شاگردوں میں تھے. ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ان کے شاگردوں میں سے سارے حضرت کے ساتھ چل کے جا رہے ہیں. عیسائیوں کی بستی میں سے گزرے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کی نگاہ کسی عیسائی عورت پہ پڑی اور آپ کے دل میں وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ آپ نے سارے متعلقین سے کہا چلے جاؤ. ایسی وہ محبت اس عورت کے دل میں آئی کہ سب کو بھیج دیا, اور سب کو بھیج کر اس عورت کے والد کے پاس گئے کہ میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کر دی ہے. اتنے بڑے مسلم, اتنے متعلقین, اتنے متبع سنت اللہ والے, اور ان کے پاس گئے. اور عیسائیوں نے کہا کہ بھئی ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں, پہلے کچھ جان پہچان ہوگی تو ہم اپنی بیٹی آپ کو دیں گے, آپ ہمارے پاس یہاں رہے. کے بارے میں کتاب میں لکھا حافظ الحدیث تھے اور حافظ القرآن تھے، قرآن کے بھی حافظ تھے اور 100,000 احادیث کے حافظ تھے، اللہ اکبر. اور سارے متعلقین کو بھیجتے، لوگوں نے سمجھایا حضرت ہم کہاں جائیں گے، رو رہے ہیں لوگ، میں کہا میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، چلے جاؤ. بھیج دیا اور خود اس عورت کا رشتہ لے لے اس کے والد کے پاس گئے. والد نے کہا جی ہم آپ کو جانتے ہی نہیں، کچھ وقت ہمارے پاس گزارے، کچھ ہمارے گھر میں وقت گزارے، کچھ ہمارے ساتھ وقت گزارے تو ہمیں پتا چلے آپ کون ہیں. اس نے کہا میں جو کہیں گے کرنے کے لیے تیار. تو بچی کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ رہے، آپ نے کم از کم 2 سال ہمارے ساتھ گزارنے ہیں اور ہماری جو سوروں کا ریوڑ ہے اس سروروں کو ریوڑ آپ نے چرانا ہے، یہ آپ کے ذمہ ہم کام لگاتے ہیں. کہاں حافظ الحدیث اور حدیث اور قرآن کا درس دینے والے، اتنے ہزاروں لوگوں کو رہنمائی ہدایت دلوانے والے، اور کہاں سب کو بھیج دیا اور سور چرا رہے ہیں. اللہ تو یہ ہدایت جو ہے یہ صرف یہ نہیں بنتا سمجھے کہ بس میں آ گیا تو جو سوچا ہوگا میں صحیح ہوں، سارا وقت صحیح رہے گا کام. ہر ایک کو یہ خوف ہے کہ کہیں مجھے شیطان اچک نہ دے، کہیں میری خواہشات مجھے اللہ سے دور نہ کر دے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کے جو مرید تھے ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کے بڑے اللہ والے، روتے تھے اللہ کے سامنے، دعائیں کرتے تھے اللہ میرے شیخ کو کیا ہو گیا، میرے شیخ کو کیا ہو گیا. کچھ عرصے بعد نیت کی کہ میں جاتا ہوں حضرت کے پاس ملنے کے لیے، حضرت کو سمجھاؤں گا، مگر لوگ اتنا سمجھا سکے تھے حضرت واپس ہی نہیں آئے. بڑا رو رو کے دعائیں کی، بڑی اللہ سے التجا کی اور بہت ہی اللہ سے رجوع کر کے حضرت کے پاس حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کے دیکھا تو سور چرا رہے تھے. اللہ دل پہ چھڑیاں چل گئی کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں انسان کو پھیر دیتے، یوں دلوں کو پھیر دیتے. رو پڑے، رو کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت آپ ہی کا متعلق آپ کا شاگرد ہوں، بس اتنا بتا دیں آپ حافظ قرآن تھے، کیا آپ کو قرآن کی کوئی آیت یاد ہے؟ تو جب انہوں نے کہا کہ آپ کو قرآن کی کوئی آیت یاد ہے تو قرآن کو ذہن میں لائے، اور قرآن کو ذہن میں لائے تو ایک آیت ذہن میں آ گئی. فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، کہ جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کے لیے کوئی اکرام نہیں، اس کے لیے کوئی عزت نہیں. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ نے یہ سنا تو آپ ٹھیک ہو گئے، آنسو نکل آئے. فرمایا حضرت آپ حافظ الحدیث تھے، کوئی حدیث یاد ہے؟ فرمایا ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو تبدیل کر دے اس کو قتل کر دو. یہ کہہ کے حضرت بھی رونے لگے، ابو بکر شبلی بھی رحمت اللہ علیہ بھی رونے لگے. پھر دونوں نے مل کے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اس حالت سے نکال لیا اور پھر ان کا دل پھیر دیا اور نیکی کی طرف پھیر آئے. پتہ چلا کہ انسان کسی بھی حالت میں محفوظ نہیں ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، اس کا نفس بھی ساتھ لگا ہوا ہے. تو عام طور پہ جو انسان کا دل پھرتا ہے تدریج آہستہ آہستہ پھرتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اچانک اللہ دل پھیر دے، اچانک دل جو ہے وہ بجھ جاتا ہے. ایک تلوار ہمارے سر پہ لٹک رہی ہے، ہر ایک نے اس کے خلاف اپنا ڈیفینس کرنا ہے کہیں میں پھر نہ جاؤں. تو کیسے اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں کہ ہم پھر نہ جائیں؟ تو مشائخ نے اور اللہ ان پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرمائے انہوں نے ہمیں اس کا حل بتایا. ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان ہدایت پکتا رہنے کے لیے سب سے مضبوط طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں آنا جانا رکھے, ان کی صحبت کو اپنے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز سمجھے. یہ اللہ والوں کی صحبت, یہ ہمارے دین کی حفاظت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین پر ہے. فلینظر احدکم من یخالل, تو دیکھے تم میں سے ہر ایک کس کی صحبت میں وقت گزارتے ہو. تو انسان دوست کے دین پر ہے, جس کے ساتھ وقت گزارے گا اس کے دین پر ہے. تو اللہ والوں کے ساتھ وقت گزاریں گے تو پھر اللہ والوں والے دین پر ہوں گے. ایک بہترین طریقہ ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزارے. کئی مرتبہ شیطان کی صحبت سے روکتا ہے, کبھی کوئی ریزننگ ڈالتا ہے کبھی کوئی ریزننگ ڈالتا ہے. ایک صحابی تھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارے لیے تو دنیا اچھی, یہ دنیا میں ہم ہر روز آپ کی زیارت کر لیتے ہیں. بڑی محبت بھری بات کی کہ اللہ کے نبی دنیا اچھی, یہ دنیا میں ہر روز ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں, کل کو اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت میں ہمیں جنت بھی عطا کر دی تو جنت میں آپ کا مقام تو کہاں ہوگا اور ہم تو کہیں ہوں گے, تو وہاں ہماری آپ کی ملاقات نہیں ہو سکے گی, تو ہمارے لیے تو دنیا ہی اچھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب, انسان جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہوگا. تو آج اگر دنیا میں اللہ والوں سے محبت کریں گے, ان کے بارے میں دل کو صاف رکھیں, تو کل کو قیامت کے دن ان کے ساتھ ان کی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے, ان کے مقام پہ ہوں گے. وہ کہ اعمال ان کی طرح نہیں ہوں گے مگر یہ اللہ والوں کا تعلق ایسی برکت والی چیز ہے کہ کم اعمال کے باوجود انسان اللہ والوں کے ساتھ ہوگا. اس لیے جو اللہ والوں کی محبت ہے اس کی دعا اللہ کے نبی نے بھی کی. اللہ اکبر, رمایا اللہم انی اسألک حب وحب من یحبک, اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا بھی سوال کرتا ہوں اور جو لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں یہ جو اللہ والے ہیں, اے اللہ ان کی محبت کا بھی سوال. تو نبی علیہ السلام نے اللہ والوں کی محبت کا سوال کیا. اسی لیے اس امت کے علماء نیک بڑے اچھے لوگوں نے بھی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے بڑی خوش تھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک بزرگ کی خدمت میں جاتے تھے جو چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے تھے, اور امام احمد اس زمانے میں اتنے بڑے عالم کے ہزاروں لوگ آپ سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور آپ جاتے بڑی زیادہ دیر ان کے وقت ان کے پاس وقت گزار کے آتے. تو کسی نے کہا حضرت آپ سے دنیا نے اتنا فائدہ اٹھا لیا, آپ کیوں کسی کے پاس اتنا وقت گزارتے ہیں؟ تو آپ نے ایک تاریخی جواب دیا. آپ نے فرمایا میں ہوں عالم اللہ کی کتاب کا اور وہ ہے عالم اللہ کے. میں اللہ کی کتاب کو جانتا ہوں, وہ اللہ کو جانتے ہیں, اس لیے ان کے پاس وقت گزارتا ہوں. تو ہمارے قابلین نے اللہ والوں کی صحبت کو اس لیے پکڑ کے رکھا کہ جو اللہ والوں کے ساتھ نبتی رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ہمارے مشائخ نے فرمایا جو کثرت سے ذکر کرتا ہے اس پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا, جو اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمارے اقابرین نے بڑی زبردست کوششیں کی اللہ والوں کی صحبت میں جانے کی, اور آج ہمیں نیک مجالس میسر ہوتی ہیں اور ہم ریزنس بناتے ہیں. مجھے یہ مسئلہ آ گیا, یہ مسئلہ آ گیا. کئی مرتبہ بہت ایزی ایکسس بھی ہوتا ہے, انسان جو ہے وہ بہانے بناتا ہے اور عجیب و غریب بہانے بناتا ہے एक मतलब इंसान ये कहता है कि जी आई एम नॉट वर्थी इनफ टू गो इन योर कंपनी, कि अल्लाह वालों की सोहबत में जाने का मैं काबिल नहीं हूं। अल्लाह, इसमें काबिलियत की कोई बात ही नहीं है। कई मरतबा इंसान ये सोचता है कि भाई ये नमाज रोजे की तरह फर्ज तो नहीं है, तो क्या जरूरत है, जाना ही है ना भाई नमाज तो पढ़ने। अल्लाह अकबर, भाई ये वो चीज है जिससे आपके फराइज से जाओगे। हाँ, फर्ज नहीं है अल्लाह वालों की सोहबत, मगर ये वो सोहबत है जो फराइज को जिंदा करती है, जो फराइज की हिफाजत करती है। हजरत अब्दुस्सलाम भी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आज के जमाने में अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करना फर्ज और वाजिब के दर्जे में है। तो शैतान रोकता है कि जिस तरह से ये दिल फिरने से महफूज हो जाए उस रास्ते को ब्लॉक कर देता है कि नहीं दिल फिरे। हमारे अकाबरी अल्लाह वालों की सोहबत को इतना अजीज जानते थे, इतना ज्यादा उसके लिए कोशिश करते थे जिसकी इंतहा नहीं। हजरत मौलाना फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उनके शेख उनसे 300 किलोमीटर के फासले पे थे होते थे, और हजरत के पास उस जमाने में कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कोई जानवर नहीं जिसमें सवार होकर जा सके, पैदल 300 किलोमीटर का रास्ता तय करते थे। अल्लाह, इतना नेक आदमी, मगर उसे अंदाजा है कि ये अल्लाह वालों की सोहबत है जो दिल को फिरने से महफूज कर दे, फिरने नहीं देती दिल को वापस। तो 300 किलोमीटर पैदल चले, अपनी किताबों में लिखा है कि कई मरतबा खाने के लिए कुछ नहीं होता तो चने खा लेता, और वो ना होते तो कई मरतबा पत्ते भी खा लेता, मगर पहुंचता जरूर था। खुशी से फूला नहीं समाता कि ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, हिदायत मिलेगी। तो आज हम उसको मामूली सी चीज समझते हैं। हाँ, अच्छी चीज है मगर जरूरी नहीं है, ये कहते हैं अल्लाह पर जरूरी नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आज थोड़ी हमारा तो हाल ऐसा कि थोड़ा सा खराब सोहबत मिल जाती है, बिल्कुल खराब हो जाते हैं, बिल्कुल दिल जो है वो नमाज ही को पसंद नहीं करता। खुद कहते हैं दिल नहीं चाहता नमाज पढ़ने को, दिल नहीं चाहता कुरान पढ़ने को, दिल नहीं चाहता है मुराद पकड़ने को। ये अल्लाह वालों की सोहबत होती है जो इंसान की हिफाजत करती है। तो सबसे स्ट्रांग तरीका यह है कि इंसान अल्लाह वालों की खिदमत में आना जाना रखे, अल्लाह वालों की मजालिस में आना जाना रखे। तो एक तरीका इस दिल को फिरने से रोकने का यह है कि इंसान अल्लाह वालों की खिदमत में आना चाहे। एक तरीका हमारे मशाइख ने बताया कि अच्छा, कई मरतबा ऐसा भी होता है वाकई अल्लाह वालों की खिदमत में हाजिर होना मुश्किल हो जाता है, बीमारी आ गई, कोई और मसला आ गया, शिफ्ट हो गए, दूर चले गए, वाकई ऐसी सूरत बन गई। तो मशायख ने फरमाया फिर ऐसा बंदा जो है वो कसरत अस्तगफार करे, खूब अस्तगफार करे, खूब अल्लाह से माफिया मांगे। इसीलिए जो शख्स भी बैत होता है उसको सबसे पहले जो मामूल बताया जाता है उसको कहा जाता है कि सुबह 100 मरतबा अस्तगफार करो, शाम को 100 मरतबा अस्तगफार। ये अस्तगफार जो है ये दिल इंसान के दिल को हिदायत में रखता है, उसको जिंदा रखता है। नबी से पाक के अल्फाज है कि शैतान कहता है अहलकतुल नास बिस्सुनू, लोगों ने मैंने लोगों को हलाक कर दिया गुनाहों के जरिए से। अहलकतुल नास बिस्सुनू, मैंने लोगों को हलाक कर दिया गुनाह करवा करवा के। और फिर कहता है वह अहलिकूनी बिला इलाहा इल्लल्लाह वल इस्तगफार, और लोगों ने मुझे हलाक कर दिया ला इलाहा की तस्बीह पढ़ने के साथ और अस्तगफार करने के साथ। तो ये अस्तगफार ही शैतान को पीछे धकेलता है। तो अगर अल्लाह वालों की सोहबत मुयस्सर ना हो तो फिर खूब इंसान अस्तगफार करे। कुरान पाक के अल्फाज अल्लाह ताला फरमाते हैं मा कान अल्लाह मुअज्जिबहुम वहुम यस्तगफिरून, अल्लाह ताला उस वक्त तक तुम्हें अजाब उनको अजाब नहीं देगा जब तक के वो अस्तगफार करते रहेंगे। اللہ تعالیٰ دل کو بھی دے رہی ہے, استغفار کرنے والے کے بندے کو دل کو اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا. اس لیے صبح شام یہ توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے, صبح توبہ شام توبہ لمبے میرے مدام توبہ, صبح توبہ شام توبہ لمبے میرے مدام توبہ, بے اثر ہو یا با اثر ہو اپنے کرنے کا کام توبہ. مومن کو چاہیے خوب اللہ سے معافی مانگے, خوب اللہ سے توبہ کرے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ تعالیٰ اس معافی مانگنے والے اس توبہ کرنے والے سے محبت فرماتے ہیں. تو جس سے محبت فرمائیں گے اس کو ہدایت سے نہیں کریں گے. تو ایک طریقہ ہدایت سے پھر جانے سے بچنے کے لیے یہ وہ یہ کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں آنا جانا رکھے, یہ صحبت فائدہ دے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ صحبت ممکن نہیں تو پھر انسان جو ہے وہ خوب استغفار کرے, صبح شام استغفار کرے. حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائیے اگر اللہ والے ختم ہو جائے اس دنیا سے, کوئی اللہ والا باقی نہ رہے, تو کیا پھر بھی کوئی طریقہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے؟ حضرت نے تھوڑا توقف فرمایا اور تھوڑا توقف فرمانے کے بعد فرمایا کہ ہاں ایک طریقہ ہے, وہ یہ کہ انسان خوب استغفار کرے, استغفار کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملے. تو ایک طریقہ یہ کہ انسان اللہ والوں کی صحبت کرے, اور اگر یہ ممکن نہیں تو پھر استغفار کرے. اور ایک تیسرا طریقہ ہے وہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے, وہ اللہ تعالی سے مانگے دعا کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھا دی, یہ والی دعا کرو, یہ قرآنی دعا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا, اے اللہ نہ پھیر نہ ہمارے دل کو, بعد اذ ہدیتنا, اس کے بعد کہ یہ دل ہدایت پا گیا, انک انت الوہاب, اے اللہ آپ تو عطا کرنے والے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان دعا کرے, اور دعا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس ایک منٹ کی دعا کرے, نہ نہ نہ, دعا کیا ایک اصول ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس پر دعا کے دروازے کھل گئے اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے. تو دعا جو ہے وہ ایک منٹ کی اور آدھے منٹ کی نہیں, بلکہ دعا کے دروازوں کو کھولتے ہیں. اور دعا کے دروازے کس سے کھلتے ہیں؟ بھائی جس کی طبیعت ہی دعا والی ہو جائے, وہ ہر نماز کے بعد بھی دعا مانگتا ہے اور وہ ہر حال میں دعا مانگتا ہے, صبح شام دعا مانگتا ہے, دعا مانگنے کا شوق رکھتا ہے. یہ تو ہوتا ہے نا کہ بس انسان آدھی منٹ کی دعا کر کے اور ختم کرتا ہے کہ بس ہو جائے نا مسئلہ ختم ہو, دعا کر کے بیٹھ نہیں, دعا کا شوق رکھے. جیسے ہمیں رغبت کے ساتھ کبھی کبھی کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے, رغبت کے ساتھ اور چیزوں کا شوق ہوتا ہے, رغبت کے ساتھ ہمیں دنیا کی چیزوں کا شوق ہوتا ہے, اس طرح دعا کا شوق ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے. تو جس کے لیے دعا کے دروازے کھلتے ہیں اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. یہ دعا ایسی چیز جو انسان کو ہدایت سے ہٹنے نہیں دیتی. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اللہ سے ہر چیز مانگتا ہے اور ہر وقت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے اولیاء میں شامل فرما دیتے ہیں. یہ دعا ایسی چیز ہے, اگر دعا مانگنے کی عادت ہو جائے تو انسان نہ صرف ایسا کہ وہ ہدایت سے نہ پھرے گا بلکہ اللہ اس کو اپنے اولیاء میں شامل فرما دے. تو آج دعا میں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں, تھوڑی سی دعا مانگتے ہیں اس کے بعد پھر دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں, اور معاذ اللہ کچھ عورتیں تو یہ بات کرتی ہیں کہ کیا دعا مانگے ہماری سنتا ہی نہیں. لا حول ولا قوۃ, یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے, ہر ایک کی وہ سنتا ہے. مگر رحمت کے دروازے وہ اس کے لیے کھول دیتا ہے جس کی عادت دعا کی ہے, جس کا شوق دعا ہے, جس کا شوق دعا ہے, تو دعا کو شوق بنانا چاہیے. ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں دعا کا شوق رکھتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں پہ دنیا کے نقشے تبدیل فرما دیتے تھے. چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آتا ہے, مسلمان جو تھے وہ کمزور تھے اور عیسائیوں کا بحری بیڑا جو ہے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہا تھا. کسی نے آ کے خبر دی کہ حضرت اگر یہ آنے والا ہے, یہ پہنچ گیا اور پھر ہمیں تہس نہس کر دے گا. تو سلطان صلاح الدین جو ہے عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں گئے, نماز پڑھ کے انہوں نے کہا کہ اب اور کسی کو نہیں, اللہ کو پکارنا. بڑا شوق رکھتے تھے دعا کے اوپر ایک ان کو بے اعتماد. دعا کرنی شروع کی اس مگن کے ساتھ, اس شوق کے ساتھ, اس لگن کے ساتھ دعا کی. رات پوری گزر گئی اور پتہ ہی نہ چلا, حتیٰ کہ فجر کی اذانوں کا وقت قریب آ گیا, تب آپ کو پتہ چلا کہ پوری رات گزر گئی. فجر کی نماز ادا کی مسجد میں اور نماز ادا کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ نظر آئے اور بزرگ سے سوچا کہ ان کو بھی کہہ دوں کہ جی مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کا بحری بیڑا آ رہا ہے, دعا کر دیجئے. تو جاتے ہی کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے مسلمانوں کے خلاف, عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا آ رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اے صلاح الدین, وہ بحری بیڑا تو میرے کل رات کے آنسوؤں میں ہی ڈوب گیا ہے. پھر معلوم کروایا تو پتہ چل گیا کہ واقعی وہ بحری بیڑا ڈوب گیا. تو جس کے منہ پر دعا کے دروازے کھلتے ہیں اس پر اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. جس کو دعا کا شوق حاصل ہو گیا وہ اللہ کی رحمتوں میں داخل ہو گیا. اور یہ دعا اللہ تعالیٰ اس طرح سنتے ہیں اور اس دعا سے ایسی ہدایت دیتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی بہم و گمان بھی نہیں ہوتا. چنانچہ فیکٹری میں کام کرنے والا مینیجر تھا کافر بحریہ, دین کو نہیں مانتا, حالانکہ مسلمان ملک میں تھا, پاکستان میں تھا. کوئی اس سے آ کے کہتا کہ جی چھٹی چاہیے دعوت تبلیغ کا کام کرنے کے لیے, چند دن جانا چاہتا ہوں, تو وہ آگے سے کہتا کہ تم تو جہالت پھیلانے کے لیے جا رہے ہو. کوئی اگر آ کے کہتا کہ سر چھٹی چاہیے اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہوں, وہ آگے سے کہتا تم تو وقت ضائع کرنے جا رہے ہو. لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے ایسے نہ کہو, اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی تیرے. اس نے آگے سے جواب دیا, تم اللہ سے ڈرتے ہو گے, میں تو کوئی نہیں ڈرتا. یہ اس کا حال, ایسا دین کا مخالف, ایسا اللہ کا باغی تھا. لوگوں نے اس کو بہت سمجھایا, ایک نیک بزرگ بھی تھے وہاں پہ کام کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرو اللہ کی پکڑ آ جائے گی. وہ نہیں مانا اور تھوڑے دنوں بعد بیمار ہو گیا. ایسی بیماری اس پہ آئی کہ اس بیماری کی وجہ سے بستر پہ آ گیا. یہ وہ نوجوان تھا جو دیکھنے میں بھی خوبصورت امیر بھی تھا. جب اس کے والدین نے فیصلہ کیا کہ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو عورتوں کی طرف سے 100 سے زیادہ رشتے آئے. ایسا یہ خوبصورت امیر ایلیجیبل بیچلر جس کو کہتے ہیں, اور اس طرح بیمار ہو گیا, ساری خوبصورتی ختم, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. اتنا بیمار ہوا کہ کھانا بھی ہاتھ سے نہیں کھا سکتا, حتیٰ کہ کروٹ بھی بستر پہ نہیں بدل سکتا تھا, اس کی ماں بدلتی. ڈاکٹرز نے چیک کیا, کوئی بیماری بتائے, کوئی بیماری بتائے, کوئی فائنلی صحیح طرح سے تشخیص نہ کر سکے کہ یہ کیا ہے. اور بیماری کی وجہ سے وہ طبیعت خراب سے خراب تر ہوتی. آخر کو کسی بڑے ڈاکٹر نے کہا کہ جی یہ علاج فرض ہے. اب آفس والے جب اس کو ملنے کے لیے گئے تو حیران رہ گئے کہ یہ خوبصورت نوجوان اور یہ ایک سال میں ہے. تو آفس والوں نے فیکٹری کے مالکان سے بات کی کہ جی جہاں کہیں اس کا علاج ہوگا آپ کو کروانا چاہیے، یہ ہمارا ساتھی ہے۔ مالکان نے بھی کہا کہ ہاں کر دے۔ چنانچہ کینیڈا کے اندر اس کا علاج ہونا تھا، وہی ایک جگہ تھی پوری دنیا میں جہاں علاج ہوتا، تو بیکٹری کے لوگوں نے اس کی اریجمنٹ کروا دی، اس کی اور اس کے بھائی کی ٹکٹ بھی بنوائی اور وہاں سے ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ بھی لی۔ جو صاحب کروانے والے تھے وہ یہی نیک بزرگ تھے، انہوں نے اس آدمی کو جو بالکل بات بھی صحیح طرح سے نہیں کر سکتا تھا، اس سے کہا کہ دیکھ ہم تیری ٹکٹ کروا رہے ہیں، تیرا علاج کروا رہے ہیں، اگر تو صحت یاب ہو کے جب واپس آئے گا تو کیا ہم تیری ٹکٹ ایسے بنائیں کہ تو عمرہ کر کے آ جائے۔ اس نے سر ہلا دیا کہ ٹھیک ہے، اب اتنا ہی احسان کر رہے ہیں تو میں کہاں ان کو منع کروں۔ کہنے لگے کہ ہم نے اس کی ٹکٹ بنا دی، یہ ڈاکٹر کے پاس چلے گیا۔ ایک مہینے بعد ہمیں خبر آئی کہ یہ واپس آ گیا ہے اور صحت مند ہے۔ فیکٹری والے سب نے کہا کہ اچھا اسے ملنے کے لیے جاتے ہیں، سب اس سے ملنے کے لیے گئے۔ اور جب اسے ملنے کے لیے گئے تو حیران ہو گئے، اس نے کہا کہ جی بتائیں کیسی طبیعت ہے، کیسا رہا؟ اس نے کہا جی نماز کا وقت ہے، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں۔ سارے حیران کہ یہ جو اتنا دین کا مخالف اور اب کہہ رہے کہ پہلے نماز پڑھیں گے پھر آپ کو بات بتاؤں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم سب نے نماز پڑھی، اب تو ہمیں بہت ہی زیادہ جستجو ہوئی کہ ہوا کیا اس کے ساتھ۔ تو ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا، طبیعت صحت صحیح ہو گئی؟ اس نے کہا ہم کینیڈا گئے میں اور میرے بھائی، اس نے جاتے ہی ایک دو دن بعد ہمارا آپریشن کیا اور آپریشن فیل ہو گیا اور اس نے کہہ دیا کہ یہ بندہ صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی نے اس کی بڑی منتیں کی کہ ایک مرتبہ پھر آپریشن کر دے، اس نے کہا پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے، یہ فوت ہو جائے گا، اس کو لے جاؤ واپس۔ میرے بھائی نے بہت منتیں کی اور اس سے پھر آپریشن کروایا، اس نے پھر آپریشن کیا اور پھر آپریشن ناکام ہوا۔ اس نے کہا بہت تھوڑے دن رہ گئے، یہ مرنے والا ہے، اس کو واپس لے جاؤ۔ تو کہنے لگے کہ میں اور میرا بھائی ہم واپس آ گئے، اور راستے میں سعودی ایئر لائنز کی ٹکٹ تھی تو عمرے کا سسٹم بنا ہوا تھا، دو تین دن جو ہے وہ سعودی عرب میں رکنے والے تھے۔ تو کہنے لگے کہ بیماری کے عالم میں ہم جدہ پہنچے، بھائی نے میرے سوچا کہ یہاں پہنچ گئے ہیں تو عمرہ کر لینا چاہیے، تو مجھے لے کے وہ مکہ مکرمہ چلے گیا اور میں تو بستر پہ پڑا رہا، بیمار بھی تھا، عمرے کے قابل بھی نہیں تھا۔ بھائی عمرہ کرنے چلے گیا، کہنے لگا کہ میں نے اس رات زندگی میں پہلی مرتبہ دعا کی، ایک لہریہ دین کا مخالف کہتا میں نے دعا کی، اور کیا دعا کی؟ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا، اس کی دعا کے الفاظ سنی ہے، کہتا ہے اے اللہ اگر تو موجود ہے، اے اللہ اگر تو موجود ہے تو پھر تو مجھے صحت دے، اگر تو مجھے صحت دے گا تو ایسی صحت دے کہ میں اپنے پیروں پہ چل کے تیرے گھر کا طواف کروں۔ کہنے لگا میں نے تو یہ دعا کر دی، تو یہ دعا کر کے سویا، اور صبح جب اٹھا تو واقعی مجھے کچھ تھوڑی طاقت محسوس ہوئی۔ کئی مہینوں بعد پہلی مرتبہ اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ مرنے والا ہے، علاج ختم، آپریشن فیل، اور یہاں طبیعت بہتری کی کمی، اور میں نے محسوس کیا کہ میں چل بھی رہا ہوں اور صحت بہتر بھی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ اتنی طاقت محسوس ہوئی کہ میں واقعی بیت اللہ شریف میں گیا اور وہاں جا کے میں نے طواف کیا، اور جب سے اب صحت یاب ہوں، ڈاکٹروں کی صحت یابی نہیں، دعا نے صحت یابی عطا فرمائی، جس پر جب اللہ تعالیٰ لہری کافر کی دعا سن کر اس کو ہدایت دے سکتے ہیں، تو جو مسلمان ہدایت کی دعا کرے گا اس کو ہدایت کیوں نہیں دے گے؟ بھی چاہیے آج کی سیریز میں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا کچھ مستورات نے بیعت ہونے کی گزارش کی تھی، یہ آج اس بیعت کے کلمات پڑھا دیتا ہے۔ بیعت کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا، نبی علیہ السلام کی اسلام کی اتباع اور مسئلہ ہے، اس میں رکاوٹ بنتے انسان کے گناہ، اس لیے بیعت ہوتے وقت انسان یہ نیت کرے کہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہی ہوں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ خطبہ سن لیجیے۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عباد الذین اصطفا، اما بعد، یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے نماز بیعت ہو گئی ہے، توبہ دائب ہو گئی ہے۔ بیعت ہونے کے بعد مشائخ کچھ معمولات بتاتے ہیں، ان معمولات کو کرنے سے دل کی دنیا جو ہے وہ آباد ہوتی ہے۔ معمولات کو کرنے سے اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چار چیزیں ہیں ہر روز کرنی ہے، ایک صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تیسرا قرآن پاک کی تلاوت ہے، ایک پارہ کر لیں تو بہت ہی اچھا، ایک پارہ نہیں کر سکتے تو آدھا پارہ کر لیں، بہت ہی مصروفیت ہے تو ایک پاؤ بھی کر سکتی ہے، مگر قرآن پاک ہر روز پڑھنا ہے۔ تو تین چیزیں ہو گئی، استغفار، درود شریف اور قرآن پاک کی تلاوت، اور چوتھی چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا، تو ہر روز 10 منٹ کے لیے، 12 منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے، سر جھکا کے، بس یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی رحمت میرے دل پہ آ رہی ہے اور میرا دل جو ہے وہ اللہ 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 کر رہا ہے۔ یہ معمولات کریں گے تو ان شاء اللہ خود محسوس کریں گے کہ ہاں مجھے اللہ کا قرب محسوس ہو رہا ہے، میری نماز بہتر ہو رہی ہے، ایک ہدایت مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو معمول اور بھی مشائخ نے بتائے، ایک فرمایا کہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا دھیان رکھے، اور دوسرا رابطہ شیخ رکھے، کہ جن شیخ سے بیعت کی ہے ان کو وقتاً فوقتاً اپنے حالات بتائے۔ تو یہ مجلس پہ آنا یہ بھی ایک طرح سے رابطہ شیخ کی ایک شکل ہے، اور آپ اگر چاہیں تو وقتاً فوقتاً کے ساتھ اس کو میسج بھی کر سکتے ہیں، گھر والے میرے موجود ہیں ان سے نمبر لیا جا سکتا ہے اور میسج کیا جا سکتا ہے، آج اس میسج کا ذرائع عام طور پہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے سب مستورات آنکھوں کو بند کر لیں، سب کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر سارے کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری، رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، رہا میں دن رات غفلتوں میں بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 سے محفوظ فرما، اے اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما میرے مالک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اللہ نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما. اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب فرما میرے مالک, رحمت کا سایہ نصیب فرما. اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ گناہ اس نے کیے ہی نہ تھے. میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما. اللہ ہم نے جو بھی گناہ کیے میرے مالک ان گناہوں کو معاف فرما. اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما. اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما. اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اللہ جو گناہ یاد ہے میرے مالک ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اور اے اللہ جو گناہ کر کے بھول گئے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ ہم گناہوں کی نجاست میں لکھنے ہوئے ہیں میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں لکھڑا دیکھتی ہے اس سے نفرت نہیں کرتی, اللہ اسے دھوتی ہے سینے سے لگاتی ہے. اے اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لکھڑے ہیں, اے اللہ آپ بھی ہم سے نفرت نہ فرمائے میرے مالک ہمیں دھو دیجئے, اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے میرے مالک, اپنی رحمت کی نگاہ فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا گھر آئے بھی مہمان کا اکرام کرتے ہیں, اللہ آج یہ تیری بندیاں تیرے گھر پہ حاضر ہیں, اللہ آپ بھی اکرام فرما دیجئے. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے میرے مالک, اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. اللہ کرم کے فیصلے فرما, اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما. اللہ تیرے کمزور بندے ہیں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں, اللہ تیرے وہ گناہگار ہیں رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں, اللہ صبح توبہ کرتے ہیں رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں, اللہ چند قدم آگے بڑھتے ہیں کئی قدم پیچھے چلے جاتے ہیں, اللہ کبھی کوئی گناہ کرتے ہیں کبھی کوئی گناہ کرتے ہیں. میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما, اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ کا انتظار ہے, اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو حسین بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو بشر حافی جیسے شرابی کو اللہ آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں. اے اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم سے بھی ڈال دیجیے. اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے. اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ آپ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور تم سوالی کو چھٹی نہ دو. اللہ ہم جیسے کمزور کو حکم ہے کہ سوالی کو انکار نہیں کرنا, تو اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در پہ سوالی ہے میرے مالک, انکار نہ کیجیے. اے اللہ اس در کے سوا کوئی اور در نہیں میرے مالک, اس در سے خالی ہاتھ نہ لوٹائے. اے اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے, اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا. اے اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما, اللہ گمراہی میں پڑنے سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے वे अपने दर से दूर न फरमा, अल्लाह अपने दर से दूर न फरमा। ए अल्लाह आपके तो हमारे जैसे अरबों खरबों हैं, मेरे मालिक हमारा आपके सिवा कोई नहीं, अल्लाह अपने दर से दूर न फरमा। मेरे मालिक अपनी रहमत का साया नसीब फरमा, अल्लाह जैसा आप हमें देखना चाहते हैं हमें वैसा बनने की तौफीक नसीब फरमा, अल्लाह वैसा बनने की तौफीक नसीब फरमा। मेरे मालिक हम तो लूटे हुए बंदे, अल्लाह हमें नफ्स ने भी लूटा है, अल्लाह शैतान ने भी लूटा है, अल्लाह लूट लूट के आपके सामने हाजिर हुए हैं। अल्लाह अपने दुनियादारों को देखा कि लुटे हुए लोगों पर रहम कर लेते हैं, अल्लाह हम भी लुटे हुए हैं और आप सबसे बढ़कर रहम करने वाले हैं। अल्लाह अपने लुटे हुए बंदों पर रहम फरमा लीजिए, अल्लाह अपने लुटे हुए बंदों पर रहम फरमा लीजिए। मेरे मालिक रहमत का मामला फरमा, अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान परेशानी के आलम में है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा, अल्लाह जो घर बार की वजह से परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा, अल्लाह जो कारोबार की वजह से परेशान अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर फरमा, अल्लाह जो औलाद की वजह से परेशान अल्लाह उनकी परेशानियों को भी दूर फरमा, अल्लाह जो सेहत की वजह से परेशान मेरे मालिक उनकी परेशानियों को भी दूर फरमा। अल्लाह बच्चा जब परेशान होता है माँ बाप की तरफ दौड़ता है, और बंदा जब परेशान होता है परवरदिगार की तरफ दौड़ता है। बेकसों के दस्तगीर, टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, ए गुनाहगारों के गुनाहों पर अपनी रहमत की चादर डाल देने वाले, मेरे मालिक रहमत का मामला फरमा, अल्लाह उठे हुए हाथों की लाज फरमा। अल्लाह जैसा आप हमसे राजी होते हैं अल्लाह हमें वैसा बनने की तौफीक नसीब फरमा, अल्लाह हमें अपनी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, अल्लाह अपने प्यारे महबूब की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, अल्लाह अपने नेक बंदों की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। मेरे मालिक हमें नमाज की हुजूरी नसीब फरमा, अल्लाह सजदे का सुरूर नसीब फरमा, अल्लाह रात के आखिरी पहर के मुनाजात की लज्जत नसीब फरमा, अल्लाह वो तेरे जैसे बंदे होते हैं रात के आखिरी पहर में तेरे सामने हाथ फैलाते हैं तूने इनकार नहीं करता, अल्लाह वो तेरे जैसे बंदे होते हैं रात के आखिरी पहर में तेरे सामने मोहब्बत भरे सजदे करते हैं तू उनके तस्करे अपने फरिश्तों में करता है। ए मेरे मालिक हमें भी उनमें शामिल फरमा, अल्लाह हमें भी उनमें शामिल फरमा, अल्लाह हमारे तीनों हरम की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा, मेरे मालिक हमारे इस शहर की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें बार बार अपने घर का दीदार नसीब फरमा, अपने प्यारे महबूब के दर की हाजिरी नसीब फरमा। अल्लाह हमारे अजीज अकारिब रिश्तेदार मशाइख असातिज़ा वालदैन जो भी इस दुनिया से फौत हो चुके हैं जो हयात है अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह जिनकी मग़फ़िरत फरमा दी अपने कुर्ब के आला दर्जात नसीब फरमा। अल्लाह हमारे फरीद साहब के सुसर का इंतकाल हुआ, अल्लाह नेक आदमी थे मेरे मालिक उनके भी गुजरों को कबूल फरमा, काबिल मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। रब्बना तक़बल मिन्ना إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.